بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کا ایک آواز جو چند ہفتوں سے سنایا جا رہا ہے, نیک صحبت سے فائدہ کیوں نہیں, اس کا پہلا حصہ گزشتہ ہفتے ختم ہوا, دوسرے حصے کو آج سنایا جا رہا ہے. تمام حضرت کی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے کہ غور سے سماعت فرمائے, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. گزشتہ کل شام کو عصر سے پہلے ہمارے ماہانہ اصلاحی پروگرام میں جو بات کہی گئی تھی, اسی بات کو مختصراً اس وقت دہرانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بہت ہی اہم بات ہے. اس نشست میں ایک سوال قائم کیا گیا تھا کہ ہم لوگ بار بار سنتے ہیں کہ دینی مجلسوں میں شرکت کرنی چاہیے, اس لیے کہ دینی مجلسوں میں شرکت کی برکت سے زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے, اسی طرح نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, اس لیے کہ نیکوں کی صحبت ہمیں بھی نیک بنا دیتی ہے. صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو سوال یہ تھا کہ دینی مجالس میں شرکت اور نیکوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کے باوجود بھی ہماری زندگیوں میں تبدیلی کیوں نہیں آتی. ہم اہتمام سے دینی مجالس میں شرکت کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً بزرگوں کی باتیں سنتے رہتے ہیں, نیکوں کی صحبت بھی ملتی ہے, اس کے باوجود بھی ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو غفلت پہلے تھی آج بھی ہے, نماز کے سلسلے میں جو بے پرواہی کل تھی وہ آج بھی ہے, غیبت بہتان وغیرہ جو برائیاں ہماری زندگیوں میں پہلے تھی وہ آج بھی ہیں, حسد کینہ بغض بخل اور بد نظری یہ ساری چیزیں پہلے بھی تھیں اور آج بھی ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دینی مجالس سے اور نیکوں کی صحبت سے ہمارے دلوں کو جو فائدہ پہنچنا چاہیے کیوں نہیں پہنچ رہا ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت. حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی تھی ان میں سے ایک نصیحت یہ ہے, یا بنیا علیک بمجالسۃ العلماء, اے میرے پیارے بیٹے علماء ربانیین کی مجلسوں میں بیٹھے رہنا. اور علماء ربانیین سے وہ علماء مراد ہیں جن کے پاس علم مضبوط ہو, علم پکا ہو, علم صحیح ہو اور ساتھ ساتھ ان کی زندگی اس علم کے مطابق بھی ہو, یعنی علم بھی ہو عمل بھی ہو. اگر وہ منبر پر بیٹھ کر زہد کی بات کرے اور دنیا سے بے رغبتی کی بات کرے تو ان کی زندگی میں اور ان کی پرائیویٹ لائف میں بھی زہد اور دنیا سے بے رغبتی نظر آئے. اگر وہ منبر پر بیٹھ کر دنیا طلبی سے روکے تو ان کی زندگیوں کا جب بغور جائزہ لیا جائے تو وہ دنیا طلبی سے حقیقت میں دور ہو. اگر وہ منبر پر بیٹھ کر تواضع اور مسکنت کی بات کرے تو ان کی پرائیویٹ لائف میں بھی تواضع اور مسکنت نظر آئے. اگر وہ منبر پر بیٹھ کر ہمدردی اور خیرخواہی کی بات کرے تو ان کی زندگی میں ہمدردی اور خیرخواہی نظر آئے, وغیرہ وغیرہ. تو فرمایا کہ علماء ربانیین اور خدا ترس علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرو, اس لیے کہ بیٹا ان کی مجلسوں میں بیٹھنا مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے. ہمارے دل مردہ کے مردہ ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ علماء ربانیین کی مجالس میسر آنے کے باوجود بھی ہمارے دل مردہ کے مردہ ہے, زندہ نہیں ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا آسان سا ایک جواب تو یہ ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ یہ لوگ جو ہمیں سمجھا رہے ہیں اور ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں ان میں اخلاص نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی آسان جواب ہے, اور شیطان اس قسم کی باتیں اور وسوسے لوگوں کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے. اور جب کسی کا ذہن یہ طے کر لیتا ہے کہ پرابلم اس طرف ہے تو پھر وہ اپنی زندگی کا جائزہ نہیں لیتا, اور جب وہ اپنی زندگی کا جائزہ نہیں لیتا اسے اپنا عیب نظر نہیں آتا, اور اس طرح اصلاح کا راستہ بند ہو جاتا ہے.
تقریر کرنے والا یہ بہانہ تلاش کر لیتا ہے کہ لوگوں کو میری باتوں سے فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ وہ اخلاص اور طلب کے ساتھ سن نہیں رہے ہیں, اور سننے والے یہ بہانہ نکال لیتے ہیں کہ ہمیں فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ یہ تقریر اخلاص کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ ہونا الٹا چاہیے, ہمیشہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے, اپنی کمی کا احساس پیدا کرنا چاہیے. اپنے خود کے عیوب کو تلاش کرنا چاہیے. سب سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے بولنے والے کو کہ میری باتوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے, اور اپنے ذہن میں اس کی ایک لسٹ بنائیں کہ یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے, اور پھر وہ چیک کرے کہ ان میں سے کتنی چیزوں میں کمی ہے, اور پھر توبہ کرے, استغفار کرے کہ لوگوں کو نفع نہیں پہنچ رہا ہے یہ میری وجہ سے. اور سننے والوں کو سیکھنا چاہیے, معلوم کرنا چاہیے کہ کسی کی بات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. اس چیز کی ضرورت ہے, اس کی بھی ضرورت ہے, اس کی بھی ضرورت ہے, اور پھر محاسبہ کرنا چاہیے کہ ان میں سے میرے اندر کتنی چیزیں ہیں, اور کمی نظر آئے تو اپنے کو قصوروار ٹھہرائے, اور اللہ سے استغفار کریں, اللہ سے دعا کریں. تو قصوروار خود اپنی ذات کو ٹھہرانا چاہیے کہ میرے قصوروں کی وجہ سے کامیابی نہیں مل رہی ہے. مدرس بھی یہ سوچے کہ میرے پڑھانے میں کہیں کوئی کمی ہے, یا تو اخلاص میں کمی ہے, یا اللہ سے دعا میں کمی ہے. اخلاص میں کمی ہے, اللہ سے دعا میں کمی ہے, یا پڑھاتے وقت محنت میں کمی ہے, یا تدریس کے ذوق و شوق میں کمی ہے. کہیں نہ کہیں کمی ہے جس کی وجہ سے یہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اپنی طرف جانی چاہیے نظر, اور طالب علموں کو نظر اپنے قصوروں کی طرف ڈالنی چاہیے کہ استاد تو ہمیں بہت اچھے ملے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس لیے نہیں کہ یہ اچھی طرح سمجھا نہیں رہے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس لیے کہ میرے اندر کوئی کمی ہے, کوئی گناہ ہو رہا ہے, میری زندگی میں گناہ ہے, مجھے ذوق نہیں ہے, شوق نہیں ہے, علم سے مناسبت نہیں, استاد سے مناسبت نہیں. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جو اپنے قصوروار ہونے کا اعتراف کرتا ہے اور پھر اللہ سے مانگتا ہے, تو اللہ تعالی شانہ اپنے خزانے کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. ہمارا اپنا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ بلیم گیم, دوسروں کو بلیم کرو, دوسروں کے سر پہ ڈال دو کہ ان کی وجہ سے ایسا ہوا, ان کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا ہے. تو ہمیں کسی کی مجلس سے, کسی کے وعظ سے, کسی کے بیان سے, کسی کی صحبت سے, کسی کی نصیحت سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے, تو آسان جواب تو یہی ہے کہ ان صاحب میں اخلاص نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے, یہ بغیر اخلاص کے بات کر رہے ہیں اس لیے ہمیں نفع نہیں پہنچ رہا ہے, مگر اس سے معاملہ حل تو نہیں ہوگا, معاملہ حل تو نہیں ہوگا. معاملہ حل اس وقت ہوگا جب ہم اپنے عیوب پر نظر ڈالیں گے اور ان عیوب کے علاج کی فکر کریں گے, اور دینی مجالس میں جانے کا جو مقصد ہمارا ہوتا ہے سب سے پہلے تو اسی میں غلطی ہوتی ہے. یہ تو ان حضرات کے لیے ہیں جو دینی مجالس میں استفادے کی غرض سے جاتے ہیں, اس نیت سے جاتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے, باتیں سنیں گے, اچھی صحبت ملے گی, ہمارے دلوں کی اصلاح ہوگی. یہ تو ان کے لیے ہے کہ اچھی نیت سے آنے کے باوجود بھی فائدہ کیوں نہیں ہوتا, تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حلال کمائی نہیں. مگر اکثر لوگ تو وہ ہیں جو دینی مجالس میں آتے ہیں تو صرف بیان سننے کے لیے آتے ہیں, معلومات بڑھانے کے لیے آتے ہیں, انفارمیشن بڑھانے کے لیے آتے ہیں. تو معلومات تو گھر بیٹھے بیٹھے بھی حاصل ہو سکتے تھے, کسی معتبر عالم کی کتاب پڑھ لیتے تو علم میں اضافہ ہو جاتا. دینی مجلسوں میں تو اس لیے جایا جاتا ہے کہ نیک صحبت ملے گی, اس صحبت کا اثر پڑے گا. پتہ نہیں ایک ایک مجلس میں کتنے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, مخلص لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, صاحب دل ہوتے ہیں, ان کا اثر پڑتا ہے ہمارے قلوب پر, تو فائدہ ہوگا. جو باتیں کہی جائے ہم غور سے سنیں گے اور ہماری اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے. اگر یہ ہماری نیت ہوتی اصلاح کی تو ہم کیا کرتے, ہم ہر مجلس میں بیٹھنے سے پہلے دعا کرتے کہ اے اللہ ابھی جو صاحب بولنے والے ہیں, جن کی مجلس میں ہم آئے ہوئے ہیں, ان کی باتوں کے مؤثر ہونے کے لیے جن جن چیزوں کی انہیں ضرورت ہے انہیں عطا فرما دے, اور ان کی باتیں ہمارے دلوں میں گھر کر جائے, اس کے لیے جتنی باتوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہمیں عطا فرما دے. یہ ضرور دعا کرتے ہم, اس لیے کہ ایک مقصد لے کر آئے ہیں نا, کہ اگر خالی ہاتھ چلے گئے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ہمارا ایک گھنٹہ یوں ہی چلا جائے گا, تو کچھ لے کر جائیں, کچھ ملنا چاہیے. تو دعا کرتے کہ اللہ ان کی باتوں کے میرے دل میں اترنے کے لیے اور ان کی باتوں کے میرے تزکیہ میں مؤثر ہونے کے لیے, میری اصلاح میں مؤثر ہونے کے لیے جن چیزوں کی ان کو ضرورت ہے ان کو عطا فرما دے, علوم کی, فیضان کی, اخلاص کی, روحانیت کی, وہ ان کو عطا فرما دے, اور ان کی باتوں میں میرے دل میں جگہ پکڑنے کے لیے جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے وہ مجھے عطا فرما دے, اور جتنے لوگ آ رہے ہیں, جتنے لوگ سن رہے ہیں, ان سب کو عطا فرما دے. ہم یہ دعا کر دیں. تو آئندہ سے جتنی بھی دینی مجالس میں شرکت کا موقع ملے اس کا اہتمام کرو, دعا کرو کہ اے اللہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اور وہ مقصد اصلاح ہے, ہمارے دل کا تزکیہ ہے, تیرا ہمیں تعلق نصیب ہو جائے, تیری محبت ہمیں نصیب ہو جائے, اس کے لیے اللہ ہم آئے ہوئے ہیں, تو آپ ان کی زبان کے مؤثر ہونے کے لیے اور ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ ہمارے لیے مفید ہونے کے لیے جن جن اسباب کی ان کو ضرورت ہے وہ انہیں عطا فرما دے, جن اسباب کی ہمیں ضرورت ہے ہمیں عطا فرما دے. اور اس مجلس کو سب حاضرین کے لیے, سب سننے والوں کے لیے مفید بنا دے. یہ دعا کرنی چاہیے.
یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ جب بولنے والے کا دل اخلاص سے خالی ہوتا ہے تو اس کی بات بے اثر ہوتی ہے اور اس سے نفع بھی نہیں ہوتا, لیکن بولنے والوں میں اخلاص ہے یا نہیں ہے اس کا جائزہ تو بولنے والے خود لیتے رہیں. ہمیں تو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ کیا بولنے والے میں سنسیریٹی اور اخلاص کا نہ ہونا زندگیوں میں تبدیلی نہ آنے کی یہی ایک وجہ ہے یا اور کوئی وجہ بھی ہے؟ اگر کوئی دوسری وجہ بھی ہے تو بولنے والا اخلاص کے ساتھ بھی بات کرے گا پھر بھی اس کی بات اثر نہیں کرے گی۔ اس لیے ہمیں ذرا اپنی زندگیوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہماری زندگیوں میں کوئی ایسی بات تو نہیں جو فائدے میں رکاوٹ بن رہی ہے،
یعنی دلوں پر باتوں کا اثر ہو اس کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں بولنے والے میں چاہیے، کچھ چیزیں سننے والے میں چاہیے۔ تو اگر ہمیں دینی مجلسوں سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کی صرف ایک ہی وجہ نہیں ہے، یعنی فائدہ پہنچنے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ بولنے والا مخلص ہو۔ اگر یہی ایک وجہ ہوتی کہ بولنے والا مخلص ہے تو اثر ہوگا، مخلص نہیں ہے تو اثر نہیں ہوگا، تو اگر ہمیں اثر نہ ہوتا تو ہم کہتے کہ گڑبڑ اس کے اخلاص میں ہے، مگر یہی ایک وجہ نہیں ہے۔ فائدہ پہنچنے اور فائدہ نہ پہنچنے کی یہی ایک وجہ نہیں ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ کچھ وجوہات ادھر ہیں، کچھ وجوہات ادھر ہیں۔ اگر ایک ہی وجہ ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ان میں چونکہ اخلاص نہیں ہے اس لیے مجھے فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، مگر یہی ایک وجہ نہیں ہے، اور بھی ریزنز ہیں، کچھ ریزنز ادھر اور کچھ ریزنز ادھر۔ تو سب سے پہلے ہم ہمارے ریزنز کو چیک کر لیں کہ فائدہ نہ پہنچنے کے جو ریزنز ہیں، جیسے جس طرح بولنے والے کے لیے اخلاص ضروری ہے، سننے والے کے لیے بھی اخلاص ضروری ہے۔ ہمارے اندر اخلاص ہے، یعنی ہمارے اندر اگر اخلاص نہیں ہے تو ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، بولنے والے کے اندر اخلاص ہے یا نہیں وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کے اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ میرے اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک بزرگ نے حج کے بعد ایک خواب دیکھا کہ دو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ایک نے کہا کہ اس سال کتنے حاجی تھے، دوسرے نے کہا اتنے لاکھ۔ تو پہلے نے کہا کتنوں کا حج قبول ہوا، تو دوسرے نے کہا کسی کا نہیں، کسی کا حج قبول نہیں ہوا۔ دیکھو اعمال کا وجود الگ چیز ہے، اعمال کا قبول الگ چیز ہے۔ اتنے لاکھ حاجیوں نے حج کیا تو وجود تو ہو گیا، مگر قبول کسی کا نہیں ہوا۔ ان کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی تو ان کو پہلا صدمہ تو یہ ہوا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا، اور دوسرا صدمہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں سے کسی کا نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور اللہ کو کہنے لگے کہ اے اللہ، میں اتنا گنہگار، میں اتنا برا کہ میری نحوست کی وجہ سے دوسروں کا حج بھی قبول نہیں ہوا۔ دیکھو یہ ہے، استغفار کیا خوب، حالانکہ اس سال کے حج میں یہ اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے تھے، مگر توازو اعلی درجے کی کہ اپنے کو قصوروار ٹھہرایا کہ اللہ میں اتنا نحوست والا، میرے اعمال اتنے خراب کہ میری وجہ سے سب کے حج قبول نہیں ہوئے، اتنی میری نحوست عام ہوئی۔ اور روتے دھوتے رہے یہاں تک کہ پھر آنکھ لگ گئی، تو پھر وہی دو فرشتے خواب میں دیکھے، ایک پوچھتا ہے کہ اس سال حج کتنے لوگوں نے کیے، تو دوسرے نے کہا اتنے لاکھ نے۔ کہا قبول کتنوں کا ہوا، کہا سب کا۔ تو کہا ابھی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کسی کا نہیں، تو کہا اس ایک کے رونے دھونے سے سب کا قبول ہو گیا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے، یہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. ہو میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہو تو رہے تو نہ رہے. ہو سے مراد اللہ، ہو اللہ الذی ہو، ہو ہو میں اتنا کمال پیدا کر، یعنی تجھے ہر چیز میں اللہ نظر آئے اور اپنا کچھ بھی نظر نہ آئے. جو اپنی نظر میں عزیز وہ دوسروں کی نظر میں ذلیل، اور جو اپنی نظر میں ذلیل وہ دوسروں کی نظر میں عزیز، جو اپنی نظر میں بڑا وہ دوسروں کی نظر میں چھوٹا، اور جو اپنی نظر میں چھوٹا وہ دوسروں کی نظر میں بڑا. جو چھوٹا ہوتا ہے اسی کو اللہ بڑا بناتے ہیں، اور جو بڑا ہوتا ہے اسے اللہ چھوٹا بناتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا بنے گا اللہ اسے اٹھائیں گے. ومن تکبر وضعہ اللہ، اور جو بڑا بنے گا اللہ اسے گھٹائیں گے اور گرائیں گے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، ایک سال کے بعد نہیں تو دو سال کے بعد، دو سال کے بعد نہیں تو پانچ سال کے بعد، پانچ سال کے بعد نہیں تو دس سال کے بعد، کسی نہ کسی وقت گرائیں گے. اس لیے انگلی جو ہے دوسروں پر اٹھانا تو بہت آسان ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا اور اپنی غلطی پر معافی مانگنا یہ بہت مشکل، بہت مشکل. اور کمال یہی ہے، کمال یہی ہے. کسی کو ڈانٹ دینا، کسی پر سختی کر لینا، یہ تو بہت آسان ہے، مگر کسی سے معافی مانگنا کہ بھائی میری غلطی ہو گئی معاف کی، یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل. پہلا کام تو بہت آسان، چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی کر لے گا اس کو تو، مگر یہ دوسرا کام جو ہے وہ وہی کر سکتے ہیں جو صاحب کمال ہوتے ہیں. اس لیے دینی مجلسوں میں جانے سے ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہوتا، تو یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ بھائی بولنے والے میں کچھ لینے کا نہیں ہے، یہ تو بہت آسان ہے. نہیں، میرا اپنا جائزہ.
دوسروں کے بارے میں ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے اور اپنے بارے میں بد گمان رہنا چاہیے. سب اچھے ہم ہی برے، پوری دنیا اچھی ہے اور ہم برے ہیں. بہادر شاہ ظفر کا شعر، جو مغل سلطنت کا سب سے آخری بادشاہ تھا، اس کا شعر ہے. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھ جب ہمیں اپنی حالت کی خبر ہی نہیں تھی، تو لوگوں کی اچھائی اور برائی دیکھتے رہے. اور صوفیہ کا قول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان لیا. جب تک ہم اسماعیل بھائی کا عیب دیکھتے رہیں گے، اور محمد بھائی کا عیب دیکھتے رہیں گے، اور عبداللہ کا عیب دیکھتے رہیں گے، اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا نہیں ہوگا. کیونکہ اپنے بھائی کے عیب تلاش کرنا تو گناہ کبیرہ ہے. ہاں البتہ اپنے عیوب دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے عیوب اصلاح کی فکر سے ڈھونڈتا ہے تو اس کے دل میں ندامت اور اصلاح کی فکر پیدا ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ندامت اور فکر اصلاح دونوں پر ثواب دیتا ہے. پھر وہ کوشش کرتا ہے اس پر ثواب ملتا ہے. من عرف نفسہ, جس نے اپنے عیوب کو پہچان لیا تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہے. میرے بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں, اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے تو اپنی زندگی میں بیسیوں عیب نظر آئیں گے. لیکن ہم کتنے نادان ہیں کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہماری ذات عیوب سے بھری ہوئی ہے, ہم اپنے دوست, اپنی سہیلی, اپنی ماں, اپنی بہن, اپنی بیٹی, اپنی پڑوسن, جن سے بھی ہمارے تعلقات ہیں, ہم ان کے عیوب کی تلاش میں رہتے ہیں. اور اگر کسی میں ایک عیب بھی ہمیں نظر آ جائے, بس ہماری زبانوں پر اس کا چرچا شروع ہو جاتا ہے, حالانکہ اس کا صرف ایک عیب ظاہر ہوا ہے اور ہمیں اپنے اندر درجنوں عیب نظر آتے ہیں. یہ کیسی نادانی اور ناانصافی ہے. اور میں ہمیشہ اپنے احباب کو اور ماؤں اور بہنوں کو ایک بات سمجھایا کرتا ہوں کہ اگر کسی کے اندر کوئی فالٹ ہے, وہ فالٹ ہمیں نظر آئے گا, اور اس سے ہمارا جتنا تعلق بڑھتا چلا جائے گا اس کے اتنے ہی زیادہ فالٹ نظر آئیں گے, اس لیے کہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بڑھ جائے گا. اب سوچنا یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کتنا وقت گزارتے ہیں. جو ہمارا سب سے کلوز فرینڈ ہوگا, اس کے ساتھ بھی ہم پورے 24 گھنٹے نہیں رہتے. ہم اپنی بیوی کے ساتھ بھی 24 گھنٹے نہیں رہتے. اب ہم کسی کی لائف کو مثلاً 8 گھنٹے تک دیکھیں گے, اور اس میں اگر ہمیں 10 فالٹ نظر آتے ہیں تو ہماری اپنی زندگی تو ہمارے سامنے 24 گھنٹے ہے, تو ہمیں اپنے کتنے عیوب نظر آئیں گے. اور پھر دوسروں کی تو صرف پبلک لائف ہمارے سامنے ہے. ہر شخص اپنی پبلک لائف میں اپنے عیبوں کو چھپاتا ہے, اور ہماری اپنی پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف دونوں ہمارے سامنے ہیں. تو ہمارے اپنے عیوب کو ہم تلاش کریں گے تو ہم سے زیادہ عیب والا بھی کوئی رہے گا؟ ہمارے تو سارے عیوب ہمارے سامنے ہیں. رات کی اندھیریوں میں ہم کیا کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے, اور ہم جبہ پہن کر, نقاب اوڑھ کر, پوری شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی دل و دماغ میں کن کن برے خیالات کی پرورش کرتے ہیں. کیا اس کو ہم نہیں جانتے؟ ہم پوری دنیا کو بے وقوف بنا سکتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور اپنی ذات کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. اس لیے کہ ہمارا ظاہر اور باطن سب ہمارے سامنے ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنی حیثیت خوب معلوم ہے. یہ بہت اہم ایک سبق ہے جو ہمیں سیکھنا ہے, کہ ہم صرف اپنے عیوب کو دیکھیں. اس سے تواضع پیدا ہوگی, اور کبھی بھی کسی دوسرے کی حقارت ہمارے دلوں میں نہیں آئے گی. یہ کبر کا بہترین علاج ہے. اب کسی کے عیب کی جستجو نہیں رہے گی, اور اگر کسی کے کسی عیب پر نظر پڑ بھی گئی تو فوراً اپنے عیوب پر نظر جائے گی, اور دل خود یہ کہے گا کہ ان صاحب میں تو صرف ایک ہی برائی ہے, میرے اندر تو 10 برائیاں ہیں. اور یہ تسلیم کرے گا کہ یہ شخص تجھ سے بہتر ہے, اس میں ایک برائی ہے, تیرے اندر 10 برائیاں ہیں. نتی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر, پری اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. جب اپنی برائی کو دیکھا تو پتا چلا کہ دنیا میں سب سے برے تو ہم ہی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ میرے اندر کیا برائی ہے جس کی وجہ سے مجھے دینی باتیں فائدہ نہیں پہنچا رہی ہیں, مجھے بزرگوں کی مجلس سے نفع کیوں نہیں ہو رہا ہے. اب کئی باتیں سامنے آئیں گی, مثلا میرے سننے میں اخلاص نہیں ہے جو نفع حاصل کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے, یا میں دھیان سے نہیں سن رہا ہوں جس کی وجہ سے مجھے فائدہ نہیں ہو رہا ہے, یا میرے اندر طلب کی کمی ہے جس کی وجہ سے خیر کی بات مجھ پر اثر نہیں کر رہی ہے, وغیرہ وغیرہ. 2 اہم باتیں. تو میں نے گزشتہ کل یہ عرض کیا تھا کہ 2 باتیں اس سلسلے میں بنیادی رکاوٹیں ہیں. پہلی چیز, حرام کا استعمال. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے استعمال میں حرام چیز تو نہیں آ رہی ہے. پیٹ میں خدا نخواستہ حرام مال جا رہا ہو, بدن پر لباس حرام مال سے ہو، فرنیچر جو ہم استعمال کر رہے ہیں کئی حرام کا تو نہیں،
دینی مجالس میں جانے سے پہلے نیتیں درست کر لینی چاہیے، نیت ٹھیک ہو، نیت درست ہو، اور نیت یہ ہو کہ میں جا رہا ہوں اپنی اصلاح کے لیے، میں جا رہا ہوں اپنے دل کے تزکیے کے لیے کہ میرا دل کا تزکیہ ہو جائے، میرے دل کی صفائی ہو جائے، میرے دل کی اصلاح ہو جائے، میرے دل کی درستگی ہو جائے، اور اس کے لیے علم کی بھی ضرورت ہے، تو دینی مجلس میں اس لیے جا رہا ہوں کہ علم میں اضافہ بھی ہوگا، اور اس کے لیے نیک صحبت کی بھی ضرورت ہے، تو دینی مجلس میں اس لیے جا رہا ہوں کہ نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کی نیک صحبت ملے گی، نیک ماحول کی ضرورت ہے تو نیک ماحول بھی ملے گا، علم بھی آئے گا، نیک صحبت بھی ملے گی، نیک ماحول بھی ملے گا، تو میں جا رہا ہوں اصلاح کے لیے، تزکیے کے لیے، اصلاح اور تزکیے سے اعمال میرے اچھے ہو جائیں گے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، تو میرا اللہ راضی ہو جائے گا، اس نیت سے دینی مجلسوں میں جانا چاہیے. پھر جو اپنے شیخ کی مجلس میں جاتے ہیں تو انہیں، بلکہ دوسری چیز جو سبھی کے لیے ضروری ہے اپنے شیخ کی مجلس میں یا دینی مجلس میں، کہ جب جائیں تو دل میں اپنے شیخ کی، اپنے استاد کی، اس لیے کہ مسجدوں میں جو پروگرام ہوتے ہیں وہ ہمارے استاد ہی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا وہ میرا آقا ہے، وہ چاہے مجھے آزاد کر دے، مجھے بیچ دے، تو ہم ہمارے ائمہ سے کتنی باتیں سیکھتے ہیں. تو دل میں ان کی عظمت ہو، دل میں ان کی عظمت ہو، ان کا احترام ہو، اور جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان کی بھی عظمت ہو، ان کا بھی احترام ہو. عظمت اور احترام دل میں ہوگا تو خود بخود ادب آ جائے گا، خود بخود توازو آ جائے گی، خود بخود توجہ آ جائے گی، اس لیے کہ وہ اس چیز کا اور اس چیز کو سکھانے والے کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے، احترام ہمارے دلوں میں ہے. اور پھر اپنے آپ کو محتاج سمجھے، ضرورت مند سمجھے، نیڈی سمجھے، اور پھر طلب بھی ہو کہ مجھے یہ چیز یہاں سے لے کر جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہوں گی دل میں تو پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مگر اس کے باوجود بھی، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی فائدہ لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا، یا تو بالکل محسوس نہیں ہوتا یا جیسا ہونا چاہیے نہیں ہوتا، تو اس کی بھی اور وجوہات ہیں. ان میں سے دو بہت اہم وجہ یہ ہے کہ حرام کھا رہا ہے، حرام پی رہا ہے، حرام کے کپڑے پہن رہا ہے، حرام کا استعمال ہے، ایک یہ وجہ حرام کمائی، اور دوسری وجہ صحبت اچھی نہیں ہے، بری صحبت. تو یہاں سے جو بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے وہ بری صحبت میں جاتا ہے، تو پھر وہی بات، جیسے ڈاکٹر جو ہے دوائی بھی دیتا ہے اور پرہیز بھی بتلاتا ہے، اب دوائی بھی کھا رہے ہیں پرہیز بھی چھوڑ رہے ہیں تو دوائی کا اثر نہیں ہوگا. دوائی کا جو کچھ فائدہ ہوتا ہے وہ پرہیز سے, پرہیز نہ کرنے سے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو نیک صحبت تو دوائی ہے اور بری صحبت سے بچنا یہ پرہیز ہے. یا یہ کہ دوائی بھی کھائے اور زہر بھی کھاتا رہے, تو بری صحبت سے بچنا, بری صحبت سے, اور حلال کا اہتمام کرنا, حرام سے بچنا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو سب کچھ کرنے کے بعد بھی انسان کو ترقی نہیں کرنے دیتی. تو اللہ تعالیٰ شانو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے, ہمارے لیے ان باتوں کو مفید بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اور بھائی اعمال جو ہے, اعمال میں ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں میں غفلت ہے. ہمارے دلوں میں غفلت ہوگی تو پورے جسم میں غفلت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دل ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ درست ہو جاتا ہے تو پورا جسم درست, جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. یہ ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھیے, یہ کہیں گے آپ کو کہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے فزیکل, تو ہارٹ ہیلتھی ہوتا ہے تو پورا بدن ہیلتھی ہوتا ہے, اور کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اٹیک ہارٹ پر ہوتا ہے, مگر اس کی وجہ سے آنکھ پر بھی اثر آتا ہے, کان پر بھی اثر آتا ہے, ہاتھوں پر بھی اثر آتا ہے. تو دل درست ہے تو پورا جسم درست, دل درست ہے تو پورا جسم درست. ہاں یہ الگ بات ہے کہ دل تو درست ہے مگر آنکھوں کو چھری سے زخمی کر دے تو کسی دوسری وجہ سے کوئی خرابی آ جائے تو الگ بات ہے, مگر دوسری ساری چیزوں سے بچا ہوا ہے. تو دل اگر ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک, اور تمام چیزوں سے بچا ہوا ہے, تمام نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچا ہوا ہے, آنکھوں کی بھی حفاظت ہے, کان کی بھی حفاظت ہے, زبان کی بھی حفاظت ہے, دماغ کی بھی حفاظت ہے, مگر ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو اس کا اثر پورے جسم پر آتا ہے, پورے جسم پر. میں نے کئی ہارٹ کے مریضوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آنکھ میں بھی ذرا کمزوری محسوس ہوتی ہے, مجھے تین اٹیک آ گئے اس کے بعد اب آنکھ پہلے جیسی نہیں رہی. ایک ہی اٹیک آیا مگر پہلے جیسا بدن نہیں رہا, بہت تھک جاتا ہوں جلدی, پہلے جیسا کام نہیں ہوتا. تو یہ دل میں اگر غفلت ہے تو پورے جسم میں غفلت آ جائے گی, دل میں توازو ہے تو پورے جسم میں توازو آ جائے گی, دل میں سخاوت ہے پورے جسم میں اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے, دل کمزور تو پورا جسم کمزور, دل طاقتور تو پورا جسم طاقتور, فزیکلی بھی, جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی. دل میں ایمان ہے تو پورے جسم میں ایمان, دل میں روحانیت ہے پورے جسم میں روحانیت. اسی لیے اللہ والا ہے, اللہ سے تعلق ہے, اس کے دل میں اللہ بسا ہوا ہے. اس کی دلیل کیا بتلائی گئی؟ اذا رؤوا ذکر اللہ, کہ جب ان کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے. کیوں بھائی؟ اللہ تو ان کے دل میں ہے, تو اللہ جب دل میں ہوگا تو اس کا اثر اس کے کان پہ بھی پڑے گا, اللہ کان میں بھی ہوگا, اللہ پیشانی پر بھی ہوگا, اللہ آنکھوں میں بھی ہوگا, اللہ چہرے پر بھی ہوگا. جیسے کوئی اللہ کا لفظ زبان سے بولتا ہے اور ہمیں اثر ہوتا ہے, اسی طرح اس کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی اللہ یاد آ جائے گا کہ یہ کوئی اللہ والا معلوم ہوتا ہے, یہ کوئی بزرگ معلوم ہوتا ہے, یہ کوئی نئی اللہ سے تعلق رکھنے والا کوئی معلوم ہوتا ہے. سیدھا ذہن اللہ کی طرف چلا جاتا ہے چہرہ دیکھتے ہی. تو دل جو ہے, دل میں اللہ ہوتا ہے, دل میں اللہ تو پورے جسم میں اللہ. اسی لیے ایک ایسا شخص اللہ کی بات کرتا ہے جس کا اللہ سے تعلق نہیں تو زبان سے وہ اللہ کی بہت بات کرے گا مگر اس کا اثر لوگوں کے دلوں پر نہیں پڑے گا. اور ایک ایسا شخص جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے وہ اللہ کی محبت کی بات کرے گا, اللہ کی بات کرے گا تو اس کا اثر پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زبان میں بھی اللہ کی یاد کا اثر ہے, دل میں ہے تو زبان پر بھی. تو دل میں اگر غفلت ہے تو پورے جسم میں غفلت, اور دل میں سے اگر غفلت نکل جائے اور دل ایکٹیو ہو جائے تو پورا جسم ایکٹیو ہو جائے گا. اور غفلت نیگلیجنس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ذکر, اللہ کی یاد. غفلت نیگلیجنس, نیگلیجنس فرام دی ریممبرنس آف اللہ, اللہ کی یاد سے غافل ہے یہ. اب اللہ کی یاد سے غافل ہے تو اللہ کے احکام سے بھی غافل, ہر چیز سے غافل. اور غفلت نکل جائے تو اس کی جگہ پہ ذکر آ جاتا ہے, اللہ کی یاد. تو دل اگر ذاکر ہو جاتا ہے, دل غافل ہے تو یوں سمجھو کہ اسپیریچولی وہ مردہ ہے. دل فزیکلی تو اس میں ہارٹ بیٹ ہے مگر اسپیریچولی وہ مردہ ہے, اور مردہ ہے تو یہ مردہ ہے تو پورا جسم مردہ. تو پورا جسم مردہ کا کیا مطلب؟ آنکھ اچھا عمل نہیں کر سکے گی, برا ہی کرے گی. ہاتھ اچھے عمل نہیں کر سکیں گے, برے ہی کریں گے. اور دل اگر ذاکر ہو جائے تو یوں سمجھو کہ دل زندہ ہو گیا. دل زندہ ہو گیا, اور زندہ ہو گیا تو ہاتھ زندہ ہو گیا. زندہ کا کیا مطلب؟ اب یہ گندے کام نہیں کر سکے گا, اچھے کام ہی کر سکے گا. آنکھیں زندہ ہو گئی, یہ گناہ کا کام نہیں کر سکیں گی, اب نیک کام ہی کر سکے گی. زبان زندہ ہو گئی, زبان اب اچھا کام ہی کرے گی, برا کام نہیں کرے گی. اس دن شعر سنایا تھا نا, یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی, یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی, یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی. یہ میرے اللہ سینے میں کیسا دل ہے, نہ مردہ ہے نہ زندہ. مردہ بھی نہیں ہے اس لیے کہ دھڑک رہا ہے, تو فزیکلی تو زندہ ہے مگر زندہ بھی نہیں ہے اس لیے کہ اسپرچولی ڈیڈ ہے. عجیب دل ہے یہ, مردہ بھی نہیں ہے زندہ بھی نہیں ہے. فزیکلی زندہ ہے اور اسپرچولی مردہ ہے. تو مردہ بھی نہیں ہے زندہ بھی نہیں ہے. یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی, نہ مردہ ہے نہ زندہ, دل بدل دے. یہ اللہ تو اس دل کو بدل دے. تو اس دل پر محنت کرنی ہے اور اس دل کو ذاکر بنانا ہے, ذاکر. اور دل کو ذاکر بنانے کے لیے ہمارا جن مشائخ سے تعلق ہے ان کے بتلائے ہوئے معمولات پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. اور وہ جو ہمیں ہدایات دیتے ہیں, وہ جو ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں, ان ہدایات پر, ان نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے. تو دھیرے 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 ان کی باتوں کو سنتے رہیں گے, ان کی باتوں پر عمل کرتے رہیں گے. انہوں نے جو معمولات ہمیں بتلائے ہیں, جو اذکار بتلائے ہیں, ان کا اہتمام کریں گے اور ان کو بتلاتے رہیں گے. وہ ہمیں اور کچھ بتائیں, اس کو زندگی میں لاتے رہیں گے. تو دھیرے دھیرے دل سے غفلت نکل جائے گی اور دل میں اللہ کا ذکر آ جائے گا. اور دل جب ذاکر ہو جائے گا تو پورا بدن ذاکر, پورا بدن ذاکر. تو دل کو ذاکر بنانے کے لیے صرف اپنے طور پہ تسبیحات وغیرہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے. اس کا بھی اثر ضرور ہوتا ہے, اس کا کوئی انکار نہیں, اثر ضرور ہوتا ہے. مگر وہ جو ڈیزائرڈ ایفیکٹ ہے, جو مطلوبہ نفع ہے, وہ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے جو حضرات کسی شیخ سے بیعت ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے مشائخ سے رابطے میں رہے, تعلق میں رہے, کانٹیکٹ میں رہیں اور ان سے ذکر سیکھیں اور ذکر میں ترقی کریں. اور جن کا کسی شیخ سے تعلق نہیں ہے وہ کسی شیخ سے اپنے آپ کو وابستہ کریں اور معلوم کریں دوسروں سے جو اس چیز کو جانتے ہیں کہ شیخ کو منتخب کیسے کیا جاتا ہے، شیخ میں کن کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے، یہ ذرا پہلے سیکھنے کی ضرورت ہے، معلوم کرنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی آنکھ بند کر کے بیعت نہیں ہو جانا چاہیے، یہ لائف لانگ تعلق ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمارے یہاں سے ایک انگلش میں لیفلیٹ بھی چھپا ہے، پاتھ ٹو پیوریفیکیشن، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ اس میں گائیڈ لائنز ہے، اور ہماری ویب سائٹ پر بھی وہ ہے. ہماری ویب سائٹ پر ایک ہمارا بیان بھی ہے، شیخ کا انتخاب اور اس کا طریقہ، کہ شیخ کا انتخاب کیسے کریں، یہ سیکھنا چاہیے پہلے، اور سیکھنے کے بعد جب طریقہ معلوم ہو جائے تو کسی شیخ کا انتخاب کریں، اور شیخ کا انتخاب کر کے پھر ان کی رہنمائی میں ذکر سیکھیں، آگے بڑھیں. اور جب تک کسی شیخ کا انتخاب نہ ہو اس وقت تک روزانہ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا کریں، 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیا کریں، یا 2 میں سے 1 پڑھ لیا کریں، 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیا کریں، 300 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا درود پاک ہو تو وہ پڑھیے. قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کیجیے، 1 پارا ہو جائے تو بہت اچھا روزانہ، ورنہ آدھا پارا، پاؤ پارا، کم سے کم پاؤ پارا پڑھو. اور اس کے علاوہ صبح کو سورہ یاسین شریف، رات کو سونے سے پہلے سورہ تبارک الذی، اگر سورہ الف لام میم سجدہ ہو جائے تو بھی بہت اچھا. مسنون دعائیں جتنی ہو سکے پڑھیں، اور اللہ تعالی شانہ سے دعا کریں سبھی کہ اللہ ہمارے دل کو ذاکر بنا دیجئے، ہمارے دل کو آپ کی محبت کا مرکز بنا دیجئے، ہمارے دل کو آپ کے تعلق سے منور کر دیجئے، آپ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے، ہمارے دلوں کا تزکیہ کر دیجئے، اصلاح فرما دیجئے، ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم. پیچھے جب دیکھتے ہیں تو ابھی چند ہی دنوں پہلے ہم 20 سال کے تھے، ایسا ہی لگتا ہے کہ چند ہی دن ہوئے. یہ بوڑھے لوگ جب پیچھے دیکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی 15 سال کی عمر تھی، اس وقت آپ کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے، تو ان کو اپنا 15 سال کی عمر کا دور یاد آ جاتا ہے. 15 سال کی عمر یعنی 55 سال پہلے کی باتیں ان کو یاد آ جاتی ہے، 45 سال پہلے کی، 45-55 ایئرز پہلے کی باتیں، کہ میں جوان تھا، بالکل اسکول جاتا تھا، 15 میری عمر کی سال تھی. تو ایسا ہی ان کو لگتا ہے کہ جیسے کل ہی کی بات، 1 مہینے پہلے کی بات. تو جیسے یہ ان کے 55 ایک دن میں ختم ہو گئے، 55 کے دن ایک دن میں ختم ہو گئے، جیسے ان کو ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک ہی دن، تو اس طرح ہمیں جو آگے نظر آ رہا ہے کہ ابھی تو میں 20 ہوں اور ابھی تو آگے 40 ایئرز باقی ہیں میرے، وہ تو 60 سال تک زندہ رہے تو، کہ ابھی تو میرے 40 سال باقی ہیں، تو ابھی یہ جو 40 لگ رہے ہیں اور ابھی یہ جن دنوں کو 40 سال لگیں گے گزرنے میں، جب وہاں پہنچیں گے اور پیچھے دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ ایک ہی دن میں یہاں آ گئے. تو دیر نہیں لگے گی. اس لیے جو کچھ کرنا ہے کر لو، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، جو کچھ کر سکو کر لو میرے بھائی. روح جب نکلے گی اس کے بعد کوئی ساتھ نہیں آئے گا. تو یہ دل کو ذاکر بنانے کے پیچھے محنت کرو، ہر شخص اس کی کوشش کرے. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.